بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حسین مسگری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ پروگرام بزم دوستاں سماعت فرمائیں گے. بزم دوستاں کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کو چار چیزوں کی رونق دی گئی وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہتا ہے. جس کو دعا مانگنے کی توفیق دی گئی وہ اجابت سے محروم نہیں رہے گا. جس کو استغفار کی توفیق ملی وہ توبہ سے محروم نہیں رہے گا. جس کو شکر کی توفیق نصیب ہوئی وہ مالداری سے محروم نہیں رہے گا, اور جس کو صبر کی توفیق ملی وہ عجز سے محروم نہیں رہے گا. تو سامعین لیجیے, اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے دار صدام کے وحشیانہ جرائم میں برابر کے شریک رہبر انقلاب اسلامی. دہلی میں فضائی آلودگی کے تعلق سے ایک بار پھر مرکزی حکومت کی سرزنش. اور پاکستان کی متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا کیا فیصلہ. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رہبر انقلاب اسلامی نے انسانی حقوق کے نام نہاد دعوے داروں کو حقیقت بیان کرتے ہوئے انہیں ایرانی عوام کے خلاف صدام کے وحشیانہ جرائم میں برابر کا شریک قرار دیا ہے. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے 21 نومبر کو ایران کے صوبہ ایلام کے 3000 شہیدوں کی یاد میں منعقدہ سیمینار کے منتظمین سے ملاقات میں انسانی حقوق کے دعوے داروں کی حقیقت بیان کی تھی. رہبر انقلاب اسلامی کا یہ بیان جمعرات کو سیمینار میں نشر کیا گیا. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے فرمایا کہ انسانی حقوق کے دعوے دار وہی ہیں جنہوں نے ایرانی عوام کے خلاف عراق کے ڈکٹیٹر صدام کے وحشیانہ جرائم میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا. آپ نے اپنے اس خطاب میں یاد دہانی کرائی کہ 23 فروری 1986 کو ایلام میں فٹ بال میچ کے دوران صدامی حکومت کی وحشیانہ بمباری میں متعدد کھلاڑی اور تماشبین شہید ہو گئے تھے. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ صدام نے انسانیت کے خلاف یہ جرائم انسانی حقوق کے نام نہاد عالمی دعوے داروں کی حمایت سے انجام دیے تھے. ایران کے نائب صدر نے ایرانی عوام کے خلاف غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے پر زور دیا ہے. ایران کے نائب صدر محمد مخبر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا ہے کہ حکومت ایرانی عوام کو غیر قانونی اور ظالمانہ پابندیوں سے نجات دلانے کے لیے سنجیدگی کے ساتھ کوشاں ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں حکومت نے اس فرض کے ساتھ منصوبہ بندی کی ہے کہ موجودہ رکاوٹیں اسی طرح باقی رہیں گی.
انہوں نے کہا کہ ایران کے اندر اتنی توانائی اور صلاحیت موجود ہے کہ وہ عوام کی مشکلات کو کم ترین سطح پر پہنچا دے۔ انہوں نے کہا کہ ممکنہ طور پر باقی رہ جانے والی کم ترین مشکلات کا تعلق مذاکرات سے ہے، یعنی انہی مذاکرات کے ذریعے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پابندیوں اور مسائل کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے، لیکن اس کا تعلق مقابل فریقوں سے بھی ہے۔ نائب صدر محمد مخبر نے کہا کہ حکومتی ارکان میں جو عزم و ارادہ پایا جاتا ہے اس کے پیش نظر کامیابی کی پوری امید ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ ویانا میں ایرانی وفد منطقی، مضبوط، سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر مغرب اپنی نیک نیتی ثابت کرے گا تو اچھا سمجھوتا حاصل ہو سکتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ ویانا مذاکرات پابندیوں کے خاتمے کی ترجیحات کے ساتھ پوری سنجیدگی سے جاری ہیں۔ حسین امیر عبداللہیان نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ویانا میں ایران کے سینئر مذاکرات کار علی باخری کنی روزانہ رابطے میں ہیں، اور انہوں نے ماہرین کی سطح کا اجلاس جاری رہنے کی خبر دی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ علی باخری کنی نے بھی زور دے کر کہا ہے کہ ایران ایسے مذاکرات کے لیے پرعزم ہے جو ظالمانہ اور غیر قانونی پابندیوں کی منسوخی اور تجارتی اقتصادی تعلقات کی بحالی پر منتج ہو، اور معاہدے کی خلاف ورزی نہ کیے جانے کی ضمانت بھی فراہم کریں۔ ہندوستانی سپریم کورٹ نے قومی دارالحکومت دہلی میں فضائی آلودگی کے تعلق سے ایک بار پھر مرکزی حکومت کی سرزنش کی ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستانی سپریم کورٹ نے جمعرات کو مرکزی حکومت کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ دہلی میں آلودگی کم کرنے کے لیے فوری طور پر مناسب اقدامات کیے جائیں۔ چیف جسٹس این وی رمن کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی ڈویژن بینچ نے دہلی میں اسکول کھولے جانے اور آلودگی پھیلانے والے بڑے صنعتی کارخانوں اور گاڑیوں کے خلاف مناسب کارروائی نہ کیے جانے پر سخت برہمی کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی اور دہلی کی ریاستی دونوں حکومتوں کے ان دعووں کو مسترد کیا ہے جن میں کہا گیا تھا کہ آلودگی کنٹرول کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ عدالت نے سوالیہ لہجے میں کہا کہ اگر ضروری اقدامات کیے گئے ہیں تو پھر آلودگی کی سطح بڑھ کیوں رہی ہے؟ سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ریاستی اور مرکزی حکومتوں کے اعلی افسران کے کام کاج کے طریقوں کو پر بھی سنگین سوالات اٹھائے ہیں۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے ڈویژن بینچ نے دہلی کی ریاستی اور مرکزی حکومتوں کو آلودگی کنٹرول کر کے ضروری اقدامات کے لیے 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے۔ چیف جسٹس این وی رمن نے کہا کہ ہم جمعے کی صبح 10:30 پر دوبارہ اس کیس کی سماعت کر سکتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ جمعے کی سماعت کے دوران عدالت کو بتایا جائے کہ آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے کیا 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 گیا، ورنہ عدالت اگلے مرحلے میں حکم صادر کر دے گی۔ ادھر ہندوستان کی پارلیمنٹ کے احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے راجیہ سبھا کے 12 اراکین کی معطلی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کا سلسلہ جمعرات کو بھی جاری رہا۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق کانگریس اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں نے جمعرات کو مسلسل تیسرے دن ایوان بالا راجیہ سبھا کے 12 ممبران کی معطلی کے خلاف پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں دھرنا دیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس احاطے میں مہاتما گاندھی کے مجسمے کے سامنے دھرنے پر بیٹھے ارکان پارلیمان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر اور وائناڈ سے رکن پارلیمان راہل گاندھی، ادھیر رنجن چودھری، ملک ارجن کھڑگے، ترمول کانگریس کی ڈولا سین اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں کے ممبران موجود تھے۔ پاکستان کی متحدہ اپوزیشن نے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کی ان کیمرہ بریفنگ کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے باہمی مشورت کے بعد ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ 6 دسمبر کو حکومت کی جانب سے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی میں ان کیمرہ بریفنگ کے پروگرام میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اپنے مشترکہ بیان میں بتایا ہے کہ 6 دسمبر کو قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر معید یوسف ان کیمرہ بریفنگ دینے والے ہیں، لیکن متحدہ اپوزیشن نے اس کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ جار سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف جارحیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے صنعا پر اپنے فضائی حملے پھر شروع کر دیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق جار سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے جمعرات کو صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 6 بار بمباری کی۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی جنگی طیاروں نے الجوبہ کے علاقے پر 6 بار، مارب میں سروا کے علاقے پر 6 مرتبہ، شبوہ میں اسیلان کے علاقے پر 4 بار، الظاہر کے علاقے پر 2 بار اور صوبہ سادہ کے مضاب علاقے میں مواصلاتی نظام کو 1 بار پھر اپنے حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ برطانیہ میں انرجی فراہم کرنے والی ایک اور کمپنی دیوالیہ ہو گئی ہے۔ ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق زونگ انرجی برطانیہ میں انرجی سپلائی کرنے والی 25ویں بڑی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے اپنے صارفین کو ای میل بھیج کر اعلان کیا ہے کہ اس نے برطانیہ میں انرجی فراہم کرنے والی کمپنیوں کی کارکردگی پر نگرانی کرنے والے ادارے کو بھی اپنے دیوالیہ ہونے کی خبر دے دی ہے تاکہ حکومت کو کوئی متبادل کمپنی متعارف کرائی جائے۔ برطانیہ میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کے باعث کمپنیاں اپنے صارفین کے ساتھ کیے گئے طویل مدت معاہدے پر عمل نہیں کر پا رہی اور دیوالیہ ہو رہی ہیں۔ گزشتہ 3 مہینے کے دوران برطانیہ میں تقریباً 40 لاکھ صارفین کو انرجی سپلائی کرنے والی دسیوں کمپنیاں دیوالہ ہو چکی ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم عراق میں عام انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان کا جائزہ لیں گے۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں ہم عراق کے عام انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان کا جائزہ لیں گے، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
عراقی الیکشن کمیشن کی جانب سے حالیہ پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان کے بعد سیاسی صورتحال نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ عراق کے الیکشن کمیشن نے 51 روز کے بعد گزشتہ منگل کو حالیہ پارلیمانی انتخابات کے حتمی سرکاری نتائج کا باضابطہ اعلان کیا ہے۔ عراقی الیکشن کمیشن کا دعویٰ ہے کہ اسے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے شواہد دکھائی نہیں دیے، تاہم ملک بھر میں 5 حلقوں کے نتائج یکسر تبدیل ہو گئے ہیں۔ عراقی الیکشن کمیشن کے اعلان کے مطابق مقتدہ صدر کی قیادت والا اتحاد الصدر گروپ 73 نشستوں کے ساتھ پارلیمنٹ میں بدستور سب سے آگے ہے۔ اہل سنت جماعتوں کا اتحاد تقدم الائنس 37 نشستوں کے ساتھ دوسرے، اور سابق وزیر اعظم نوری المالکی کی قیادت والا اتحاد دولت قانون 33 نشستوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ 10 اکتوبر کو ہونے والے قبل از وقت انتخابات کے ابتدائی نتائج کے خلاف اعتراض کرنے والی جماعتوں نے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے ذریعے تدوین کے نتائج میں ممکنہ بیرونی مداخلت کے الزام عائد کیے تھے۔ شیعہ جماعتوں کی کوآرڈینیشن کمیٹی نے ایک بیان جاری کر کے انتخابات کے حتمی نتائج کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور الزام لگایا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کے فراہم کردہ ثبوتوں اور شواہد کا جائزہ لینے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم الیکشن کمیشن کے جاری کردہ حتمی نتائج کو مسترد کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ عراقی عوام کی رائے کے برخلاف پہلے سے طے شدہ نتائج ان پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حتمی نتائج کے اعلان کے بعد اب سب کی نگاہیں بغداد میں شیعہ جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس پر مرکوز ہیں، جس میں پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نشستیں حاصل کرنے والی جماعت الصدر پارٹی کے سربراہ مقتدی صدر شریک تھے۔ بغداد کے بیت الشیعہ میں جمعرات کو ہونے والے اس اجلاس میں مقتدی صدر سمیت تمام جماعتوں کے رہنماؤں کی شرکت کو ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے خوشائند قرار دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ اس ملاقات کی تفصیلات میڈیا پر جاری نہیں کی گئی ہیں، تاہم شیعہ جماعتوں کی کوارڈینیشن کمیٹی کے قریبی ذرائع نے فارس نیوز ایجنسی کو بتایا ہے کہ اجلاس میں بہت سے معاملات پر اتفاق ہو گیا ہے، جن میں موجودہ صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر پارلیمنٹ کے مستقبل کا معاملہ بھی شامل ہے۔ مذکورہ ذریعے نے بتایا ہے کہ شیعہ جماعتوں کے درمیان اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ موجودہ صدر، وزیر اعظم اور اسپیکر کو اپنے عہدے چھوڑنا ہوں گے اور ان کی جگہ نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے۔ ابھی اس بارے میں عراق کی دیگر سیاسی جماعتوں کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم کرد اور اہل سنت جماعتوں کا رد عمل اہمیت کا حامل ہوگا۔ عراقی آئین کے تحت اس ملک کا صدر کرد، اسپیکر اہل سنت، جبکہ وزیر اعظم اکثریتی شیعہ آبادی سے ہونا چاہیے۔
یا ناظرین، عراق کے الیکشن کمیشن نے عام انتخابات کے حتمی نتائج کی فہرست ملک کی فیڈرل کورٹ کو ارسال کر دی ہے۔ اس فہرست کے مطابق صدر دھڑا 73 پارلیمانی نشستوں کے ساتھ بدستور پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر 37 نشستوں کے ساتھ تقدم اتحاد ہے اور حکومت قانون اتحاد تیسرے نمبر پر ہے، جس کے پاس 33 نشستیں ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی دھڑوں اور اتحادوں کو کم تر نشستیں ملی ہیں۔ ہادی العامری کی قیادت میں الفتح الائنس نے صاف اور واضح لفظوں میں اعلان کیا ہے کہ فیڈرل کورٹ کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ 15 اکتوبر کو عراق میں عام انتخابات ہوئے تھے اور پھر ابتدائی نتائج سامنے آتے ہی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان مظاہروں کے دوران بعض تشدد کے واقعات بھی رونما ہوئے، جس کی وجہ سے بعض دھڑوں کے درمیان تلخیاں بڑھ گئیں، اور ظاہر ہے کہ ان مشکوک اور پرتشدد واقعات میں مارے جانے والوں کے لواحقین بہرحال انصاف چاہتے ہیں۔ اس دوران عراق میں خون خرابہ کرانے اور خانہ جنگی شروع کرانے کی کوششیں بھی کی گئیں، جن میں بغداد میں مظاہرین پر فائرنگ میں 53 افراد کے مارے جانے اور 200 کے قریب زخمی ہونے نیز اسی کے ساتھ وزیر اعظم پر بارودی ڈرون کے ذریعے ناکام قاتلانہ حملے کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ بغداد میں جو مظاہرین پر فائرنگ ہوئی، اس میں ملوث ہونے سے حکومت نے صاف اور واضح طور پر انکار کر دیا اور کہا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور وزیر اعظم پر بارودی ڈرون کے ذریعے جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کے طرف بعض حلقوں نے اس کے سلسلے میں مزاحمتی تنظیموں کا نام لیا، لیکن سبھی مزاحمتی تنظیموں نے اس سے انکار کیا ہے کہ اس میں ان کا کوئی ہاتھ ہے، اور سبھی مزاحمتی تنظیموں نے صاف اور واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اس واقعے کی شفاف اور غیر جانبدار طریقے سے تحقیقات کی جائیں، اور جو بھی ذمہ دار ملے اس کو سزا دی جائے، اور حقیقت جو ہے وہ عوام کے سامنے لائی جائے۔ یہ صورتحال ایسی حالت میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ رواں مہینے کے آخر تک عراق سے امریکی فوجیوں کو نکل جانا ہے۔ عراق کی حکومت، فوج، مزاحمتی تنظیموں اور سیاسی دھڑوں سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عراقی پارلیمنٹ کے فیصلے کے مطابق رواں عیسوی سال کے اختتام سے پہلے امریکی افواج کا انخلا مکمل ہو جانا چاہیے۔ دوسری جانب امریکہ مختلف بہانوں سے اپنے فوجیوں کو عراق میں باقی رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم عراق میں عام انتخابات کے حتمی نتائج کے اعلان پر مختلف سیاسی دھڑوں کے رد عمل اور اس بات کا جائزہ لیں گے کہ جس طرح الفتح الائنس نے اعلان کیا ہے کہ نتائج کے بارے میں فیڈرل عراقی کورٹ کا فیصلہ آخری اور حتمی ہوگا، کیا عراق کے سبھی سیاسی دھڑے اس بات پر متفق ہیں، اور اسی کے ساتھ حکومت سازی کی کوششوں اور عراق سے امریکی افواج کے انخلا سے متعلق ان اقدامات کا بھی آج کے پروگرام میں جائزہ لیا جائے گا۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے ہمارا ساتھ دیں گے ممتاز تجزیہ نگار گلشن عباس نقوی صاحب، جو اس وقت ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
جی، آپ کا شکریہ جی۔
عراق میں پارلیمانی انتخابات کے حتمی نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور عراق کے الیکشن کمیشن نے جیتنے والوں کی فہرست فیڈرل کورٹ کو ارسال کر دی ہے. اس سلسلے میں عراق کے سیاسی دھڑوں اور سیاسی جماعتوں کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونکہ یہ جو نتائج سامنے آئے ہیں, اعلان کیا ہے عراق کے الیکشن کمیشن نے جن نتائج کا, ان میں اور جو پہلے سے جو اعلان کیا گیا تھا ان میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں دکھایا گیا ہے. صرف 5 نشستوں کا فرق ہے جو ادھر ادھر ہوئی ہیں. باقی مثلا آپ دیکھیں تو صدر گروہ جو ہے وہ پہلے بھی پہلے نمبر پر تھا, اس کی 37 کے قریب 73 نشستیں تھیں اس کی, تو اب بھی اس میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے. صرف 5 نشستیں ہیں جو کہ کردستان ڈیموکریٹک پارٹی کی کچھ کم ہوئی ہیں اور وہ دوسری جماعتوں کو ملی ہیں, مثلا 2 جو ہیں وہ الفتح الائنس کو ملی ہیں. تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو چونکہ جو پہلی بار جو نتائج کا جو اعلان کیا گیا تھا تو اس کے بعد سے جو سیاسی دھڑے تھے, سیاسی جماعتیں جو عراقی تھیں, انہوں نے ان نتائج کو ماننے سے انکار کر دیا تھا اکثریت نے, اور کہا تھا کہ ووٹوں کی دوبارہ جو ہے وہ گنتی کی جانی چاہیے. لیکن الیکشن کمیشن کو جو شکایات موصول ہوئیں, ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑی تعداد میں نہیں تھی. یہ پہلے بھی اس بات کا اندیا ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ظاہر ہے کہ مکمل طور پر تو ووٹوں کی گنتی نہیں ہوئی ہے, بلکہ جہاں جہاں شکایات کی گئی تھیں وہاں پر ہوئی ہیں, اور اس سے پہلے بھی, یعنی اس اعلان سے پہلے بھی عراقی حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا جا چکا تھا پچھلی جمعرات کو ہی کہ جو پہلے ہم نے جن نتائج کا اعلان کیا تھا ان میں اور جو دوبارہ ہاتھوں کے ساتھ جو دستی گنتی کی گئی ہے ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو اسی کے بعد سے دوبارہ ایک بار پھر جو ہے وہ عراق کے سیاسی جو دھڑے ہیں, سیاسی جماعتیں جو ہیں, ان کی طرف سے اس کے خلاف رد عمل آنا شروع ہو گیا تھا. تو اب بھی چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں فتح وہاں کا جو الائنس ہے اس کو ماضی میں 40 سے زیادہ نشستیں, یعنی اس کو 10 نشستیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی رہی ہیں, لیکن اس بار ہم دیکھتے ہیں 20 سے کم اس کو نشستیں ملی ہیں. تو وہ جو گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ ان انتخابات کے پیچھے اور ان کے نتائج کو بدلنے کے پیچھے جو ہے وہ علاقے کی بعض دوسری طاقتوں کا اس میں ہاتھ رہا ہے, اور خود بعض یہاں کے عرب ممالک جو ہیں وہ بھی انتخابات کو تبدیل کرنے میں ملوث رہے ہیں. خاص طور پر متحدہ عرب امارات کا نام جو ہے وہ بھی لیا جا رہا ہے, اس کا نام بھی, چونکہ جو سرور روم تھے انتخابات کے سلسلے میں جو وہ متحدہ عرب امارات میں تھے, تو اسی کے حوالے سے ان ممالک کا نام بھی لیا جاتا رہا ہے. تو اب چونکہ جو تازہ اعلان کیا ہے عراق کے الیکشن کمیشن نے, اس میں اور وہ جو عراقی جماعتوں کے جو مطالبات تھے اور عراقی عوام کے جو مطالبات تھے اور جن کی وجہ سے وہ مظاہرے کر رہے تھے, ان میں کوئی بہت تبدیلی نہیں آئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو عراق کی جو سیاسی جماعتیں جو ہیں, خاص طور پر جو استقامتی جماعتیں جو ہیں, جو استقامت کو جاری رکھے ہوئے ہیں عراق میں, تو ان کے نزدیک موجودہ انتخابات بھی جو ہیں وہ اس طرح قابل قبول نہیں ہیں. اگرچہ اپنی ملک کی سلامتی کے لیے اور امریکی فوجیوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے اور ملک میں امن قائم کرنے کے لیے ممکن ہے کہ وہ انہی نتائج کو قبول کر لیں, لیکن ان کے نزدیک ان نتائج کو میں اور جو پہلے نتائج جن کا اعلان کیا گیا تھا ان میں کوئی فرق نہیں ہے. تو ان کے موقف میں بھی ظاہر ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوا ہے, وہ ان نتائج کو قبول نہیں کرتے.
بہت بہت شکریہ. بہرحال امریکہ کو عراق سے ہی نہیں پورے خطے سے نکلنا ہی ہے, اور مختلف بہانوں سے اور سازشوں کے ذریعے وہ جتنا اپنے فوجیوں کی موجودگی کو طول دینے کی کوشش کرے گا اس کے انخلا میں اس کی رسوائی اتنی ہی زیادہ بڑھے گی. پروگرام کے بارے میں ہمیں اپنے ناظرین کی رائے کا بھی انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
جے تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں. اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا, اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں.
سامعین، آپ کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ و محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے.
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح ہم بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور دعا میں ایک تسلسل ہے، دعا میں ایک حسن ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے ہاتھوں کو پروردگار متعال کی بارگاہ میں بلند کرتا ہے تو یقینی طور پر اس کے دل سے نکلی ہوئی آواز جو ہے وہ خداوند متعال کی بارگاہ میں پہنچتی ہے. دعاؤں کے اندر حسن نیت سب سے پہلی شرط ہے، لہٰذا اچھے دل اور اچھی حسن نیت کے ساتھ انسان کو دعا کرنی چاہیے. ہمیں خیال رکھنا چاہیے مظلوموں اور مستضعف لوگوں کا، ہمیں خیال رکھنا چاہیے ان محروم لوگوں کا کہ جو اس دنیا میں سخت حالات میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو لوگ آسائش میں زندگی گزار رہے ہیں یقینی طور پر انہیں اپنے معاشرے کے محروم طبقے کے لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. اور جب انسان دعا کرے، اپنے لیے کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے کرے، اور ایک روایت میں آیا ہے اور اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرے تو اگر اپنی دعا سے پہلے دوسروں کی حاجات کو اپنی دعاؤں میں شامل کرے تو پروردگار متعال اس دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس فرد نے اپنی دعاؤں اور اپنی خواہشات کو پس پشت رکھا اور دوسروں کے لیے دعا کے دروازے کو کھولا تو خداوند متعال ایسی حسن نیت پر اس بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. سب مل کر دعا کریں کہ پروردگار اس دنیا میں جہاں جہاں پر مستضعف محروم لوگ موجود ہیں ان کی تمام پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری رہے، علم و آگہی کا عمل چلتا رہے، تربیتی مواقع جو ہیں وہ ہاتھ سے نہ جانے پائیں. یہی چیز ہے کہ جو انسان کو اس دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے. اپنا بہت بہت خیال رکھیں، اور خاص طور پر ان ایام میں جب کہ کرونا وائرس کے حوالے سے ایک خوف کی فضا ابھی بھی معاشرے میں موجود ہے، لیکن اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ڈاکٹروں کے طبی مشوروں پر عمل کریں. جی بہن،
بہت شکریہ حسین تقوی. یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے انور علی شوق صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، کافی دنوں بعد بزم دوستاں میں حاضری لگا رہا ہوں، امید ہے خط لکھنے میں تاخیر پر بندے کو معاف فرمائیں گے. خط نہ لکھنے کی ایک وجہ ذاتی مصروفیات تھی، گزشتہ ایک سال سے روز و شب مصروفیات میں ہی گزر رہے ہیں، لیکن اس عرصے میں ریڈیو تہران سننے میں کوتاہی نہیں کی ہے اور نشریات پابندی کے ساتھ سن رہا ہوں. فرق صرف یہ ہے کہ اکثر نشریات آرکائیو سے ہی سن سکتا تھا، اور میں یہاں ریڈیو تہران اور سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ کے منتظمین کا شکریہ ادا کروں گا کہ وہ پابندی کے ساتھ نشریات کی فائل سائٹ پر اپلوڈ کیا کرتے ہیں. اسی طرح ریڈیو کے دیگر پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اردو ڈاٹ سحر ٹی وی ڈاٹ آئی آر کا عملہ ماہرانہ طریقے سے سائٹ کو اپ ڈیٹ کرتا ہے اور ناظرین، سامعین اور قارئین کے احترام کا قائل ہے. نشر ہونے والے سارے پروگرام مورد توجہ قرار پاتے ہیں، لیکن ریڈیو تہران کی خبروں اور سیاسی تجزیوں کا تو جواب ہی نہیں ہے. میں اپنے پچھلے خط میں بھی اس بات کا ذکر کر چکا ہوں کہ ریڈیو سننے والوں کی زیادہ تر توجہ خبروں پر ہوتی ہے، جبکہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے دیگر پروگرام بھی وقت پورا کرنے کی کوشش نہیں ہوتے، بلکہ سامعین کو علمی اور فکری اعتبار سے بھی معلومات فراہم کرتے ہیں. اس خط کو بزم دوستاں میں حاضری کے عنوان سے قبول فرمائیں. انشاءاللہ جلد ہی پروگرام پر تبصرے کے ساتھ خط روانہ کروں گا.
جی جناب، انور علی شوق صاحب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا ہے، اور بہت دنوں بعد آپ کی حاضری بزم دوستاں میں لگ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے اپنے اس خط میں تحریر فرما دی ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آپ ہمیں خط نہیں لکھ سکے. بہرحال ہم یہاں پر دعا گو ہیں کہ پروردگار متعال جو ہے وہ آپ کو خوش و خرم رکھے اور ترقی و پیش رفت اور علم و آگہی کے حوالے سے جو ذاتی مصروفیات ہیں وہ اور بھی ہوں تاکہ انسان کی زندگی جو ہے اس میں روشنیوں کا سفر جاری و ساری رہے. بہرحال مصروف ہی رہنا چاہیے انسان کو, اور یہ مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کراتی ہیں, اور ذمہ داریاں بھی اللہ کی طرف سے ایک معین ہیں, اور ان ذمہ داریوں کی ہی وجہ سے انسان اپنی زندگی کے اندر تحرک پیدا کرتا ہے, اور یہ تحرک جو ہے وہ مصروفیات کا باعث بنتا ہے. مصروفیات انسان کی جو ذاتی ہوتی ہیں وہ یقینی طور پر خیر و برکت کی حامل ہوتی ہیں, اور یقیناً ان مصروفیات میں خیر و برکت ہی ہوگی. بہرحال ایک اچھی خبر جو آپ نے سنائی وہ یہ کہ آپ ریڈیو سے دور نہیں رہے, اور جب بھی آپ کو وقت ملا آپ نے آرکائیو سے فائدہ اٹھایا, اور ویب سائٹ پر موجود پروگراموں سے آپ مسلسل استفادہ کرتے رہے اور ریڈیو کی نشریات جو ہے وہ سنتے رہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے ٹیکنیکل اور فنی عملے کی یہاں تعریف کی کہ جو دن رات محنت کر کے سائٹ کو اپ گریڈ بھی کرتا ہے, اس پر پروگرام بھی مرتب طریقے سے اپلوڈ کیے جاتے ہیں, اور ایک اچھی اصطلاح آپ نے استعمال فرمائی کہ ناظرین, سامعین اور قارئین. جی ہاں, یہ ریڈیو تہران کی جو ویب سائٹ ہے sahar.urdu.ir, یہ ان تمام چیزوں کو ایک جگہ سموئے ہوئے ہے, اور تمام افراد جو ہیں کہ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی اس میں خبریں, تبصرے, مضامین وغیرہ موجود ہیں. کچھ دیکھنا چاہتے ہیں, ڈرامے, سیاسی پروگرام, اسی طریقے سے فلمیں, دستاویزی پروگرام, سیاسی پروگرام, سب جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے کوئی ریڈیو سننا چاہتا ہے تو لائیو ریڈیو کی نشریات, اس کے علاوہ آرکائیو کی سہولت, اور منتخب پروگراموں کا باقاعدگی کے ساتھ اپلوڈ کیا جانا, یہ تمام چیزیں جو ہے urdu.sahar.tv میں جو ہے وہ موجود ہیں. اور بڑا اچھا لگا کہ آپ نے نہایت بہترین انداز میں ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگراموں کی تعریف کی. خبریں, تبصرے آپ کو بہت پسند آئے, بہت شکریہ آپ کا. اور یہ آپ کا خط ہم نے حاضری کے عنوان سے قبول کر لیا ہے. انشاءاللہ جلد ہی آپ پروگراموں پر تبصرے کے حوالے سے بھی ہمیں خط ارسال کریں گے. ہمیں آپ کے اگلے خط کا انتظار رہے گا. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا.
حسین تقوی یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے نواب شاہ سندھ پاکستان سے اعظم جوکیو صاحب نے. السلام علیکم کے بعد لکھتے ہیں, ریڈیو تہران کی اردو سروس کی پوری ٹیم کو دعائیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات نواب شاہ شہر میں بہت ہی واضح سنائی دے رہی ہیں. ہم ریڈیو تہران کی نشریات بہت شوق سے سنتے ہیں. گاؤں میں ریڈیو کی آواز گونجتی ہے تو اکثر میرے دوست مہمان خانے میں آ جاتے ہیں اور ہم مل کر ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں. خاص طور پر پروگرام بزم دوستہ ہم بہت شوق سے سنتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے. ریڈیو تہران کے خصوصی پروگرام بھی بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. آخر میں بھائی ساجد رضوی صاحب کے انتقال پر میری اور میرے دوستوں کی طرف سے تعزیت قبول فرمائیں.
جی جناب, اعظم جوکیو صاحب پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر نوابشاہ سے آپ نے یہ ہمارے لیے خط روانہ کیا, بہت شکریہ آپ کا, اور دعائیں بھی آپ نے ہمیں دیں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر سنائی کہ ریڈیو تہران کی نشریات آپ کے علاقے میں صاف سنائی دیتی ہیں اور آپ کے گاؤں میں ریڈیو تہران کی آواز جو ہے وہ گونجتی ہے. یہ اسی طریقے سے ملتے جلتے کلمات ہمارے بہت سے وہ سامعین کے جن کی زندگیاں جو ہے وہ دیہی علاقوں میں گزرتی ہیں, اور دیہی علاقوں میں بھی وہ خوش و خرم اور پرنشاد زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اور ریڈیو ان کا ساتھی اور ہمدم ہے, اور وہ یہی کہتے ہیں ہمارے لیے کہ جب ریڈیو سنتے ہیں تو یہ آواز جو ہے وہ پورے گاؤں کے اندر گونجتی ہے. مراد ان کی یہی ہوتی ہے کہ ریڈیو سننے والے گاؤں میں زیادہ ہیں, اور ہر گھر سے جو ہے وہ ریڈیو سننے کی آواز جو ہے وہ آتی ہے. بہت شکریہ. اسی طریقے سے سکھر ہوا، خیر پور ہوا، نواب شاہ ہوا، دادو، ٹھٹا، بدین، ماتلی، ٹنڈو باگو، اسی طریقے سے ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو جام، ٹنڈو الیار، میرپور خاص، تمام جگہوں سے دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے لیے خط بھی لکھتے ہیں، مختصر پیغام بھی ارسال کرتے ہیں، اور خاص طور پر سندھ کے دیہی علاقوں میں جو ہے وہ ریڈیو تہران ایک مقبول ریڈیو اسٹیشن ہے. آپ کے دوستوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جو نہایت محبت کے ساتھ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں. پروگرام بزم دوستاں آپ کا اپنا پروگرام ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم دوستوں کی اس بزم میں بغیر کسی تعارف کے دل سے جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے اور محبت بھری گفتگو ہوتی ہے، دعاؤں کے سائے میں ہوتی ہے، اور مہر و محبت کے طور پر کلمات جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں، تو یقیناً یہ عبادت بھی بڑی ہے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کے پروگراموں کے حوالے سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور ہمیں بتایا کہ آپ کے گاؤں میں آواز صاف سنائی دیتی ہے. آپ نے ہمارے برادر عزیز سید ساجد حسین رضوی صاحب کے انتقال پر تعزیت پیش کی. ہم بھی آپ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں، اور ان کا غم جو ہے جیسے ہمارا غم ہے ایسے ہمارے سامعین کے لیے بھی ایک غم کی خبر تھی، اور پوری دنیا سے جو ہے وہ تعزیتی پیغامات ساجد رضوی بھائی کے انتقال پر موصول ہوئے ہیں، اور ایک جانی پہچانی آواز، ایک نایاب آواز، اور ان کی آواز میں جو چاشنی اور لذت تھی وہ آج بھی سامعین کے کانوں میں گونج رہی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار عظیم میں جگہ عطا فرمائے، اور آپ کو بھی پروردگار اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال فرمایا.
حسین تقوی متحدہ عرب امارات سے محمد حسین صاحب نے واٹس ایپ کے ذریعے موصول ہونے والے اس مختصر پیغام میں ہمیں لکھا ہے کہ سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں اور ہم ریڈیو تہران کی نشریات ویب سائٹ کے ذریعے سنتے ہیں. کیفیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے، نہ شور ہے اور نہ دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی آوازیں. ویسے میرے پاس بہت ہی اچھے قسم کا ریڈیو بھی ہے، اگر کبھی نیٹ میں پرابلم ہوتی ہے تو میں ریڈیو سے بھی نشریات سنتا ہوں.
جی جناب محمد حسین صاحب، متحدہ عرب امارات سے آپ نے یہ ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا، اور وقتاً فوقتاً آپ کے مختصر پیغامات ہمارے لیے موصول ہوتے رہتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ نہایت توجہ کے ساتھ ہمارے پروگرام سنتے ہیں. بہرحال آپ کا جو آخری خط تھا اس میں آپ نے تفصیل سے پروگراموں کے حوالے سے روشنی ڈالی تھی، لیکن اس مرتبہ آپ نے مختصر پیغام پہ ہی اکتفا فرمایا ہے. بہت شکریہ آپ کا. بہرحال آپ نے یاد فرمایا، بلکہ سامعین کی طرف سے باجی مریم زہرا ایک مثلاً مسکراہٹ کے اور خوشی کے کلمات بھی ہمیں موصول ہو جاتے ہیں تو ہمارا دل بڑا خوش ہو جاتا ہے
کہ
اور حوصلہ ملتا ہے کہ سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سن رہے ہیں، اور جہاں پر جس کو جس طریقے سے بھی میسر آتی ہے ریڈیو تہران کی نشریات سے استفادہ کرتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہو اور موبائل ایپ کے ذریعے سے ہو، سامعین جو ہے وہ ریڈیو تہران کی نشریات سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ مختصر پیغام ارسال فرمایا. ہمیں آپ کی تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا، ہمیں ضرور پروگراموں کے حوالے سے تحریر فرمائیے گا.
حسین تقوی پروگرام کے اس حصے میں یہ چند سات پر مبنی خط پوسٹ کارڈ کے ذریعے ہمیں ارسال کیا ہے یاسین احمد انصاری صاحب نے کانپور ہندوستان سے. وہ لکھتے ہیں کہ میری طرف سے ریڈیو تہران کو بہت بہت دعائیں اور سلام. سارے پروگرام اچھے جا رہے ہیں، ریڈیو ہمارا دوست اور ساتھی ہے. گاؤں کی زندگی میں ریڈیو معلومات کی فراہمی کا بہترین ذریعہ ہے. ایران ہندوستان دوستی زندہ باد.
جی جناب یاسین احمد انصاری صاحب کانپور ہندوستان سے آپ نے یہ مختصر خط ہمارے لیے ارسال فرمایا، اور ریڈیو تہران کی نشریات کے حوالے سے تعریفی کلمات تحریر کیے. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ایران ہندوستان دوستی کا آپ نے ذکر کیا جو نہ مٹنے والی ہے، اور ایران اپنے تمام ہمسایہ دوستوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت و اخوت کا اظہار کرتا رہا ہے، اور یقینی طور پر جو ہے ایک ایسے رشتے ہیں کہ جو ان ملکوں کے اندر ایران کی فرنگ و ثقافت کے اعتبار سے بھی یادگار اور باقی رہنے والے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال فرمایا. ہمیں آپ کے تفصیلی خط کا بھی انتظار رہے گا. بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے.
خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 آذر، 27 ربیع الثانی اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین دسمبر سن 1469 کو اطالوی مورخ اور سیاستداں نیکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے. انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی. ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. ماکیاویلی کا 1527 میں انتقال ہوا. تین دسمبر 1851 کو پیرس کے عوام نے نیپولین بوناپارٹ کے بھتیجے لوئی نیپولین کے خلاف عوامی تحریک کا آغاز کیا. لوئی نیپولین نے اپنے دور حکومت میں فرانس کی بہت سی اہم شخصیات کو گرفتار کر کے لمبے عرصے کے لیے جیل بھیج دیا تھا. لوئی نیپولین کے ان اقدامات کے خلاف عوام میں شدید اشتعال پیدا ہوا. پیرس کے عوام کی تحریک بالآخر قتل و غارت، گرفتاریوں اور لوئی نیپولین کے مخالفین کی ملک بدری پر ختم ہوئی. ملک بدر ہونے والوں میں فرانس کے معروف دانشور اور مصنف وکٹر ہیوگو بھی شامل تھے. ستائیس ربیع الثانی 1327 ہجری قمری کو ایران کے مطلق العنان حکمران محمد علی شاہ قاجار نے آئینی تحریک کے نتیجے میں بننے والے قومی آئین کو تسلیم کر لیا. یہ مطلق العنان قاجاری بادشاہ ایک سال تک آئینی تحریک کے حامیوں اور عوام سے مقابلہ کرتا رہا، لیکن بالآخر عوامی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا اور آئین پر عمل درآمد کی ضرورت پر مبنی حکم نامے پر بادل ناخواستہ دستخط کر کے اس وقت کی پارلیمنٹ مجلس شورائے ملی میں بھیج دیا. اس طرح ایک سال کے عرصے میں دور آمریت کا خاتمہ ہوا، جو استبداد صغیر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. بارہ آذر سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین ایرانی عوام کے اکثریتی ووٹوں سے منظور کیا گیا. اس آئین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد، اسلامی اقدار و تعلیمات، سماجی انصاف اور انسانی حقوق کی پابندی پر استوار کی. یہ آئین 12 دفعات اور 175 شقوں میں مدون کیا گیا. واضح رہے کہ سن 1368 ہجری شمسی میں فقہا اور ماہرین کی کونسل مجلس خبرگان کی منظوری اور ریفرنڈم کے بعد آئین میں کچھ ترامیم کر دی گئیں، جس کے بعد اب ایران کا آئین 14 دفعات اور 177 شقوں پر مشتمل ہے. 12 آذر سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں بنے پہلے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایسے حالات میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف غیر مساوی جنگ میں اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا تھا اور ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو رہا تھا، انہی حالات میں ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور مسلط کردہ جنگ میں اس کو استعمال کیا۔ یہ کامیاب تجربہ کر کے ملک کے تحفظ کے لیے فوجی توانائی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تین دسمبر 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیائی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا جو سائنائڈ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے تین زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔ بارہ آذر سن 1391 ہجری شمسی کو ایران میں ذہن پیمائی یا سائیکو میٹرکس کے بانی ڈاکٹر حیدر علی ہومن کا انتقال ہوا۔ وہ 2 مہر سن 1311 ہجری شمسی کو شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے امریکی یونیورسٹیوں سے عملی تحقیق میں پوسٹ ڈاکٹریٹ، ذہن پیمائی اور تربیتی نفسیات میں 2 ڈاکٹریٹ اور نفسیات کے مختلف شعبوں میں 5 پوسٹ گریجویشن کی ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ بہرحال ایران میں ذہن پیمائی کے بانی ڈاکٹر حیدر علی ہومن نے علمی مجاہدت میں لمبا عرصہ گزارنے کے بعد تہران کے گلستان اسپتال میں وفات پائی۔ تین دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 37ویں اجلاس میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، نیز ان کے مسائل کے حل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد، جسمانی نقص اور ذہنی پسماندگی کا شکار افراد معذور افراد شمار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار معذور افراد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ایران میں رکھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا، اور اس دعا کے ساتھ ہی ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں یہیں پر اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولو ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما أحييتني ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من